بسم الله الرحمن الرحيم. یہ روایت ابو اسماء الرحبی رحمہ اللہ سے ہے. ان کا نام عمر ابن مرصد بتلایا جاتا ہے, جن کی کنیت یہاں روایت میں آئی ابو اسماء الرحبی. یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں, جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد کی جائے گی. کوئی ان کی مخالفت کرے تو اس سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, اور یہ جماعت برابر دنیا میں باقی رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاوے. اللہ تعالیٰ کا حکم آ جانے سے مراد ہے قیامت کا آ جانا, یا یہ کہ یمن کی طرف سے ایک ہوا کا چلنا کہ جس کی وجہ سے ہر مومن کی روح قبض کر دی جائے گی. اس روایت کا ماخذ بھی ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر والی آیت کریمہ ہے. روایت کا مقصود کیا ہے؟ دنیا میں جو اہل حق لوگ ہیں ان کو تسلی دینا مقصود ہے, کہ اہل باطل سے نہ گھبراؤ, اللہ کی نصرت تمہارے شامل حال ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. تو اہل حق کو ہر زمانے کے اندر مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن وہ جم کر کے رہے اپنے کام میں دین پر تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے ان کی حفاظت فرمائیں گے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دنیا کے آخری ایام کے اندر کوئی مسلمان, کوئی اہل حق, کوئی ذی علم کلمہ گو دنیا میں باقی نہیں رہے گا, اور ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائیں گے. دوسری روایت ہے, وہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم سے منقول ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ کننا کا لفظ بتلاتا ہے کہ متعدد افراد اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے. حضور نے ایک لکیر کھینچی, یہ مثال ہے عملی, ایک مثال ہوتی ہے قولی اور ایک مثال ہوا کرتی ہے عملی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فعلی مثال کے ذریعے صحابہ کو سمجھایا. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو خصوصی کمالات عطا فرمائے ہیں اس میں سے ایک بہت بڑا کمال ہے مثال بیان کرنے کا ملکہ, کہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی توفیق سے ایسی مثال بیان کرتے ہیں کہ جس سے عام امتی کو بھی بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ نبیوں کو اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک کمال ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فعلی مثال کے ذریعے سے صحابہ کرام کو ایک حقیقت سمجھائی. فخط خطن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی, لمبی لکیر. وخط خطین عن یمینہ, اور دوسری دو لکیر کھینچی اس کی دائنی طرف میں. وخطین عن یسارہ, اور دوسری دو لکیریں کھینچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ والی لکیر کی بائیں جانب کے اندر. اب یہاں جو حدیث میں آیا ہے کہ پہلے بیچ میں ایک لمبی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں دو دو اور لکیریں کھینچی, تو اس کی شکل کیا ہوگی؟ لاؤ کسی کی کاپی میں بنا کے دیتا ہوں, یہاں بورڈ تو ہے نہیں. اس کو پھر دیکھ لینا. اس کی شکل کے بارے میں دونوں طرح کے اقوال ہیں شرعا کے. ایک تو یہ کہ بیچ میں سیدھی لمبی لکیر کھینچی, پھر اس کی دائنی طرف دو لکیر, پھر اس کی بائیں طرف دو لکیر. ایک شکل یہ. دوسری شکل یہ بیان کی کہ یہ ہو گئی سیدھی لکیر, پھر دو لکیر اس طریقے سے. یہ دو نقشے ہیں اس کے, دونوں احتمال ہے. پہلا احتمال زیادہ راجح ہے. دکھا دیں لوگ ساتھ میں, آپ کو بھی دیکھ لیں گے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر درمیان کے اندر لمبی کھینچی اور پھر دائنی طرف دو لکیریں کھینچی اور بائیں طرف دو لکیریں کھینچی, پھر اپنا دست مبارک درمیان والی لکیر پر رکھا. جو درمیان والی لمبی لکیر پہلی کھینچی تھی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ, انگلی مبارک رکھی, اور اس کے بعد ارشاد فرمایا, ھذا سبیل اللہ, یہ درمیان والی لکیر جو ہے وہ یہ ہے اللہ تعالی کا راستہ. یہ ہے اللہ کا راستہ, یعنی حق ایک ہی ہوتا ہے. سبیل اللہ کا ایک مطلب کہ حق ایک ہی ہوتا ہے. دوسرا مطلب ہے عمل صالح, کہ یہ جو درمیان والی لکیر ہے وہ عمل صالح کی مثال ہے. تیسرا مطلب, یہ درمیانی والی لکیر عقیدہ حق کی مثال ہے, عقیدہ حقہ کی مثال ہے. گویا درمیان والی لکیر کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم سے تعبیر فرمایا کہ یہ ہے صراط مستقیم, درمیان والا سیدھا راستہ. اور دائیں اور بائیں جو دو دو لکیریں ہیں وہ لوگوں نے اپنے خیال سے جو راستے دنیا میں ایجاد کیے وہ مراد ہے. درمیان کا راستہ اللہ کا راستہ, شریعت کا راستہ, اور دائیں بائیں کے جو دو دو راستے دوسرے چار مجموعی ہو گئے وہ لوگوں نے اپنے خیال سے جو مذاہب مسالک دنیا میں ایجاد کر لیے, گڑھ لیے, وہ جو ہے مراد ہے. अब इन दोनों दाएं बाएं रास्ते को हम यूं भी कह सकते हैं कि यहूद नसारा कुफार और मुशरिकीन की राहें ये हैं दाएं और बाएं वाली राहें, और दरमियान में जो है वो अहले ईमान और अहले इस्लाम की राह है। बाज़ हज़रात यूं भी कहते हैं कि जो लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन शरीयत में बहुत सारी बिदआत उन्होंने ईजाद कर रखी है, वो लोग भी दाएं बाएं की लकीरों से मुराद हैं कि दरमियान की लंबी लकीर यानी अहले सुन्नत व जमात हक मसलक वाले, और दाएं और बाएं जो दो दो लकीर है वो हैं गुमराह अकीदे वाले कि जिनके अकीदों में बिदअत आ गई और जिनके आमाल में बिदअत आ गई, वो लोग दाएं बाएं से मुराद है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत करीमा तिलावत फरमाई बतौर इस्तिदलाल के, यानी अपनी बात पर इस्तिदलाल करने के लिए हुजूर ने आयत तिलावत फरमाई وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, यकीनन ये मेरा रास्ता बिल्कुल सीधा रास्ता है तुम उसकी इत्तिबा करो। सिराती मुस्तकीमन से मुराद है कि अल्लाह ताला तक पहुंचाने वाला रास्ता, कि जो आदमी भी इस रास्ते पर अमल करेगा वो रास्ता उसको अल्लाह ताला की तरफ पहुंचा देगा, और मुराद है उससे दीन कवीम दीन इस्लाम, वो है इससे मुराद लिया गया। और आजू बाजू दाएं बाएं के जो रास्ते हैं वो टेढ़े रास्ते हैं, जो भी आदमी उसके ऊपर चलेगा वो गुमराही के रास्ते के ऊपर जाएगा। उसको फरमाया वला तत्तबिउ सुबुल फतफर्रक बिकुम अन सबीली, और दरमियान के सिरात मुस्तकीम को छोड़ करके इधर उधर के दूसरे रास्तों की तुम इत्तिबा मत करो, वरना अल्लाह ताला के रास्ते से तुम हट करके गुमराह हो जाओगे। तो मालूम हुआ कि सिरात मुस्तकीम वो एक रास्ता है दीन इस्लाम का, कुरान और सुन्नत का, और जो आदमी उस मुबारक रास्ते से मामूली भी इधर उधर माइल हुआ तो वो गुमराह हो जाएगा और भटक जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़ैली मिसाल के ज़रिए से सिरात मुस्तकीम और सूरत दौला गुमराह रास्ते उसकी मिसाल सहाबाए किराम को समझाई। जी
باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه
یہ باب دوسرا قائم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی تعظیم کرنا, عظمت رسول کا تقاضا ہے حدیث رسول کی عظمت, और अजमत इलाही का तकाजा है अजमत रसूल, कि जो आदमी अल्लाह की ताजीम करेगा वो अल्लाह की तरफ से भेजे गए नबी की भी ताजीम करेगा, और जो नबी की ताजीम करेगा वो नबी की हदीस की भी ताजीम करेगा। हर एक आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वत्तगलीज़ु अला मन आरादहु, और उस आदमी की मजम्मत और बुराई जो हदीस से मुआरजा करे एराज करे मुंह फिरावे, ऐसे आदमी के बारे में बुराई मजम्मत सख्त वईद, उसका बयान। दरअसल ये बाब मुनकिरीन हदीस के लिए तंबीह है, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है कि उम्मत में मुस्तकबिल के अंदर एक गुमराह फिरका होने वाला मुनकिरीन हदीस का, उन लोगों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से پیشین گوئی فرما دی، تنبیہ فرما دی کہ بھئی ایک جو فتنہ کھڑا ہوگا وہ یوں کہیں گے کہ ہم تو صرف کتاب اللہ کو مانتے ہیں، کتاب اللہ پر عمل کرتے ہیں، حدیث رسول کو ہم قانونی حیثیت نہیں دیتے، حدیث رسول کے احکام کو ہم مانتے نہیں ہیں، ایسے فتنوں کو تنبیہ کرنا یہ اس باب کا مقصود ہے. اور یہ فتنہ بعد کے زمانے کے اندر دنیا میں وجود میں آیا. آج بھی منکرین حدیث کا فتنہ دنیا کے اندر موجود ہے، اور وہ لوگ صرف منکرین حدیث نہیں ہیں بلکہ وہ منکرین بعضی آیات القرآن بھی ہیں. اسی لیے کہ قرآن مجید کی بہت سی آیتوں سے حدیث رسول، سنت رسول، افعال رسول، اقوال رسول کی اتباع کا اثبات ہوتا ہے. اب جو آدمی حدیث کا انکار کرے گا وہ در پردہ من وجہن آیات الہیہ کا بھی انکار کر رہا ہے. تم انکار حدیث کے ذیل میں انکارو بعض آیات القرآن بھی لازم آتا ہے. اسی لیے یہ فتنہ حقیقت میں اپنے آپ کو اہل قرآن بھی کہلانے کے قابل نہیں ہے، یہ بھی گمراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے. جی
وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاويه بن صالح قال حدثني الحسن بن جابر عن مقدام بن معاذ قريب الكندي رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الرجل متكئا على اريكته يحدث بحديثه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه الا وانما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حرم الله.
حضرت مقدام ابن معدی قرب الکندی، معدی قریب الکندی رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ یوشکو یہ بھی افعال مقاربہ میں سے ہے کہ قریب ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک شخص ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا. ٹیک لگانے سے مراد ہے آرام سے بنداس بے دھڑک آگے والا جملہ بولے گا جو حدیث میں آ رہا ہے. ٹیک لگائے ہوگا الا اریکتی ہی، اریکتن کس کو کہتے ہیں؟ نمبر ایک مزین چار پائی، جو پرانے زمانے کے اندر عام طور پر دلہے اور دلہن کے لیے شب زفاف کے لیے باقاعدہ اس کو تیار کیے جاتے تھے، سجائے جاتے تھے. نمبر دو بستر اور بچھونوں کو بھی اریکا کہا جاتا ہے، جو باقاعدہ نرم و نازک ملائم عمدہ قسم کے بستر جو بچھوئے بچھائے جاتے ہیں وہ بھی اریکا کہلاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا زمانہ ان قریب آئے گا کہ ایک آدمی ایک مزین چارپائی پر، مزین بستر پر ٹیک لگائے ہوئے ہوگا، یعنی بڑے ٹھاٹ سے بڑے آرام سے بیٹھا ہوا ہوگا. یحدث بحدیث من حدیثی، اور اس کے سامنے میری احادیث میں سے کوئی حدیث بیان کی جائے گی، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ میں سے کوئی ارشاد سنایا جائے گا کہ دیکھو بھائی یہ حدیث حضور کی، یہ حضور کا فرمان ہے، یہ حضور کی بات ہے. تو وہ جواب کیا دے گا؟ یقولو کا فائل ہے یہ الرجول متقین، جو آرام سے ٹیک لگا کے ٹھاٹ سے بیٹھا ہے نا، وہ کیا جواب دے گا؟ ہمارے اور ہم تمہارے درمیان میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کافی شافی ہے. یہ حدیث تم کہاں سے لائے؟ قرآن ہے نا عمل کرنے کے واسطے، ہم قرآن پر عمل کریں گے. یہ حدیث وہ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. تو گویا کہ لاپرواہی کے اندر آرام سے ٹھاٹ سے بیٹھ کر کے حدیث کا انکار کرے گا, اور انکار کرنے کے لیے عنوان حسین اختیار کرے گا. دیکھو کسی چیز کا انکار کرنے کی ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کڑوے انداز میں انکار کر دو, اور ایک ہے میٹھے انداز میں انکار کر دو. اب یہ کتنا حسین انداز اختیار کیا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن کافی ہے, اب حدیث کی کیا ضرورت ہے. یہ ہے کہ قرآن کے حسین عنوان کی آڑ میں حدیث رسول کا وہ آدمی انکار کرے گا, اور وہ بھی بڑے ٹھاٹ سے, لاپرواہی سے, اور بڑے مزے کے عالم میں انکار کرے گا. پھر کیا کہے گا وہ؟ جو کچھ ہم قرآن میں حلال چیز پائیں گے تو اس حلال کو ہم اپنا لیں گے. استحلل ناہو کا ترجمہ, اس حلال کو ہم اپنا لیں گے, اس حلال کو حلال مان لیں گے, تسلیم کر لیں گے. تو قرآن نے جن چیزوں کو حلال بتلایا ان چیزوں کو حلال مان لیں گے, اور ان چیز کو حلال اپنا لیں گے. اور جو کوئی چیز ہم قرآن میں حرام پائیں گے اس کو ہم حرام سمجھیں گے, یعنی اس کے متعلق ہمارا ماننا بھی ہوگا کہ یہ چیز حرام ہے, اور ہم جو ہے اس کو اپنا بھی لیں گے کہ بھئی یہ حرام ہے, اس کو اختیار نہیں کرنے کا. تو اپنے قول میں, اپنے اعتقاد میں, اپنے فعل میں قرآن میں جو چیزیں حرام ہے اس کو ہم حرام مانیں گے, اور جو حلال ہے اس کو حلال کے طور پر اپنائیں گے. گویا حدیث شریف ان کی نظر میں ناقابل اعتبار چیز ہوگی. گویا وہ یوں کہیں گے کہ ہم حدیث شریف کو ماننے کے لیے نعوذ باللہ وہ لوگ تیار نہیں ہوں گے, انکار کر دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دھیان سے سنو, وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهِ. جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بتلائی وہ بھی حرام ہونے میں اسی کے مثل ہے جو اللہ نے حرام بتلائی. یعنی حدیث رسول بھی تشریع کا درجہ رکھتی ہے, شرعی قانون کا درجہ رکھتی ہے. لہذا اس حدیث میں تنبیہ کر دی گئی کہ حدیث سے اعراض کرنا بالکل جائز نہیں ہے, اور حدیث سے اعراض کرنے والا وہ کتاب اللہ سے اعراض کرنے والا کہا جائے گا. اب یہاں چند امور سمجھنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ حدیث شریف کے اندر اس آدمی کے بارے میں جو کہا گیا کہ الرجل متقین علی عریقتہ, یہ منکر حدیث آدمی ہے. ان کی چھ علامات ہیں منکرین حدیث کی, جو اس روایت کو اور دوسری روایتوں کو سامنے رکھ کر کے نکلتی ہے. نمبر ایک, وہ بلید ہوں گے, بلید یعنی ذہنی کمزوری کے شکار ہوں گے. نمبر دو, ان کا فہم بگڑا ہوا ہوگا, سوئے فہم, فہم ان کا خراب ہوگا. نمبر تین, بے ادب گستاخ ہوں گے. نمبر چار, غرور اور تکبر ان کے اندر ہوگا. نمبر پانچ, عیاشی ان کا مزاج بنی ہوگی. نمبر چھ, گھروں میں پڑے رہیں گے اور حصول علم کے لیے سفر نہیں کریں گے. یہ چھ باتیں اس روایت سے مستنبط ہے کہ جو منکرین حدیث ہوں گے ان کے اندر چھ طرح کی یہ علامتیں پائی جائے گی. مشکات شریف کی ایک روایت میں ایسے لوگوں کے لیے شبعان کا لفظ بھی آیا ہے. کیا مطلب؟ شکم شیر ہو کر کے کھانا. اور ظاہر بات ہے کہ جو آدمی خوب کھاتا ہے تو اس کی قوت فہم کمزور ہو جاتی ہے, وہ بلید ذہن ہو جاتا ہے, ذہنی اعتبار سے وہ آدمی کمزور ہو جاتا ہے. تو گویا کہ عیاشی, شکم شیری, شکم پروری, یہ سب ان لوگوں کی علامت ہوگی جو حدیث نبوی کا انکار کرنے والے ہوں گے. اس کے بعد حدیث شریف کے اندر لفظ آیا کہ جو چیز اللہ تعالی نے حرام کی, تو اللہ یہ حرف تنبیہ ہے. اس حرف تنبیہ نے یہ بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام بتلایا وہ عین اللہ کی حرام کی ہوئی چیز سمجھی جائے گی. چونکہ فرمایا نا کہ ما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام فرمایا وہ عین اللہ تعالی کی حرام کی ہوئی چیز سمجھی جائے گی. لیکن اس حرام کی نسبت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے گی وہ با اعتبار تبلیغ کے کی جائے گی, کہ اس حرام کو امت تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. معلوم ہوا حرام دو قسم کے ہو گئے, ایک جو اللہ نے ڈائریکٹ قرآن میں بیان فرمائے, دوسرے وہ حرام جس کو امت تک پہنچانے کی ذمہ داری حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی. یہ دو طرح کے حرام ہو جائیں گے. اس کے بعد ہے ایک اصولی بات سمجھو. امام دارمی رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے جو اس حدیث کی مزید وضاحت کرتی ہے. الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امتیو ذرا دھیان سے سنو, اللہ کی طرف سے مجھے کتاب یعنی قرآن مجید دیا گیا, ومثلہ معہ, اور قرآن کے مثل دوسری چیز بھی دی گئی, اور وہ ہے وحی غیر مطلوع, حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ حضرت جبرائیل امین قرآن کی طرح حدیث نبوی لے کر کے بھی نازل ہوئے. یہ دارمی کی اس روایت سے اس روایت کی مزید وضاحت اور تائید ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایک اور اصولی بات یہ ہے کہ جو بات حدیث میں آئی اس کو قرآن کے سامنے پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہ بھائی حدیث شریف میں آئی, چلو اب اس کو ملاؤ, قرآن کے اندر ایسا ہے کہ نہیں ہے, اس کو ملانے کی اور اس کے ساتھ جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرما دی وہ بذات ہی اپنی جگہ خود دلیل ہے. یہ نہیں کہ حدیث میں آئی ہوئی بات اگر قرآن میں ہوگی تو ہی ہم مانیں گے, ایسا نہیں ہے. حدیث کے اندر آ جانا یہ بذات ہی خود حجیت کی دلیل ہے, لہذا اس کو قرآن کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر دو, اگر کوئی آدمی حدیث کو قرآن کے سامنے پیش کرے اس نیت سے کہ قرآن کے موافق ہو تو مانیں گے, قرآن کے مخالف ہو تو نہیں مانیں گے, اس نیت سے اگر کوئی آدمی پیش کرے گا تو یہ پیش کرنا انسان کی بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑی جہالت کی بات ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہوا مضمون اگر قرآن میں ہے تو مانیں گے، نہیں ہے تو نہیں مانیں گے، بس یہی ہے انکار حدیث کا فتنہ۔ تیسری چیز، حدیث کو قرآن پر پیش کرنے کا تیسرا مقام، اگر کوئی آدمی آیت قرآنیہ کی وضاحت کی نیت سے حدیث کو قرآن پر پیش کرے تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے کہ بھئی میں یہ حدیث لے کر اس آیت سے ملاتا ہوں تاکہ اس آیت کا مفہوم مجھے اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے، چونکہ حدیث شریف قرآن کی شرح ہے، قرآن میں اجمال ہے، لہذا اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے میں قرآن کی اس آیت کو سمجھتا ہوں تاکہ قرآن کے اجمال کی وضاحت ہو جائے، یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے۔ تو عرض الحدیث علی القرآن، اس کے یہ تین مقامات اور تین درجات ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک لفظ آیا حدیث شریف میں، مثل ما حرم اللہ۔ مثل کا کیا مطلب؟ مثل ما حرم اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام کیا وہ اسی کے مثل ہے جو اللہ نے حرام کیا۔ مثل کا کیا مطلب؟ نمبر ایک، واجب العمل ہونے میں مثلیت مراد ہے، یعنی جس طرح قرآن پر عمل کرنا ضروری، بالکل اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنا بھی ضروری۔ تو واجب العمل ہونے میں مثلیت مراد ہے۔ نمبر دو، اعتقاد میں مثلیت مراد ہے۔ کیا مطلب اعتقاد میں مثلیت؟ یعنی قرآن کی طرح حدیث شریف بھی حق ہے، اس کا عقیدہ رکھنا ہے کہ قرآن حق، حدیث شریف بھی حق۔ نمبر تین، وحی من اللہ ہونے میں مثلیت مراد ہے، کہ جس طرح قرآن اللہ کے یہاں سے وحی ہے، اس طرح حدیث شریف بھی اللہ کے یہاں سے وحی ہے۔ فرق اتنا کہ یہ متلو یہ غیر متلو، بس اتنا فرق ہے۔ نمبر چار، حجت قطعی ہونے میں مثلیت مراد ہے، کہ جس طرح قرآن حجت قطعیہ ہے، حدیث شریف بھی حجت قطعیہ ہے۔ نمبر پانچ، حکم ثابت کرنے میں واحد ہونا۔ کیا مطلب؟ جو حکم قرآن میں نہیں لیکن حدیث شریف میں صراحتن ہے، وہ حکم قرآن کی طرح حدیث سے ثابت سمجھا جائے گا۔ تو مثلیت کا پانچواں مطلب کیا؟ کہ جو چیز قرآن میں ہے، جس طرح وہ حکم کو ثابت کرتی ہے، اس طرح جو بات حدیث میں ہے لیکن قرآن میں نہیں ہے، وہ بھی حکم کو ثابت کرنے کے اندر بالکل قرآن کے مثل ہے، کہ جس طرح قرآن سے حکم ثابت ہوگا، اس طرح حدیث شریف کے ذریعے سے بھی حکم ثابت ہوگا۔ جو آدمی حدیث شریف کا انکار کرے گا وہ تفسیر بالرائی کا ارتکاب کرے گا، اس لیے کہ جو یوں کہے کہ مجھے حدیث میں مانتا ہی نہیں ہوں، تو پھر وہ قرآن کی بہت ساری آیتوں میں کیا کرے گا؟ تفسیر بھی رائے۔ اور جو آدمی تفسیر بھی رائے کرے گا وہ آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ حدیث شریف کو چھوڑ کر کے قرآن کے اوپر عمل کرنا ناممکن ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں قرآن پر عمل کروں گا، حدیث پر عمل نہیں کروں گا، ناممکن ہے یہ بات کہ حدیث کو چھوڑ کر کے قرآن پر عمل کرے۔ کیوں؟ نمبر ایک، اللہ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا لیکن نماز کی تفصیلات تھوڑی بیان فرمائی، تو پھر آدمی نماز کیسے پڑھے گا؟ قرآن کے اندر تو ارکان کے بیان میں بھی تقدیم تاخیر ہے، کہیں پر رکو پہلے سجدہ بعد میں، کہیں سجدہ پہلے رکو بعد میں، تو معلوم ہوا کہ جب تک حدیث شریف سامنے نہیں ہوگی وہاں تک خود نماز بھی آدمی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکے گا۔ نمبر دو، حج کا حکم قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن حج کے ارکان اور اعمال کی تفصیلات قرآن میں موجود نہیں ہیں، لہذا آدمی کو حدیث کو چھوڑ کر کے قرآن مجید کے اوپر کسی حال میں عمل صحیح طور پر نہیں کر سکتا۔ تیسری مثال دو، قرآن میں فرمایا کہ بھائی چور کا ہاتھ کاٹنے کا، لیکن کون سی چوری پر، کون سا ہاتھ، کتنا ہاتھ، یہ کوئی تفصیل قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ تفصیل کے لیے انسان حدیث شریف کا محتاج ہی رہے گا، لہذا قرآن مجید کے اوپر صحیح طور پر عمل کرنا حدیث شریف کے بغیر ناممکن ہے۔ جی،
قال حدثنا رسول الله عليه الجزمي قال حدثنا سفيان بن عيينة في بيته أنا سألته عنه عن سالم بن أبي النضر ثم مر في الحديث قال أو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه۔
عبید اللہ ابن رافع اپنے والد ابو رافع سے یہ روایت نقل کرتے ہیں رضی اللہ عنہ عنہم کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں، یہ میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں اس کا مطلب کیا کہ کوئی مسلمان بھی ایسی حالت میں نہ رہے، کوئی مسلمان مجھے ایسی حالت میں نظر نہ آوے، کوئی مسلمان اس حال میں بولے اور جواب نہ دیوے۔ کون سے حال میں؟ کہ وہ اپنے مزین پلنگ پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہو اور اس کے پاس الامر آیا۔ حدیث میں جو الامر آیا اس سے اس کا مطلب ہے دینی امور، الامر بول کر اوامر اور نواہی کا مجموعہ، جمیع امور دینیہ مراد ہے، کہ اس کے سامنے اوامر اور نواہی کا مجموعہ دینی امور حدیث شریف کی شکل میں آئے۔ مما امرت بہ جس کا میں نے حکم دیا، او نہیت عنہ یا جس سے میں نے منع کیا، یعنی جو بات حضور نے اپنی احادیث میں کرنے کے متعلق فرمائی اور نہ کرنے کے متعلق فرمائی۔ ابھی آدمی اپنے بستر پر ٹیک لگا کے آرام سے پڑا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے اوامر اور نواہی اس کو پہنچے تو وہ کیا کہتا ہے؟ لا ادری، میں تو حدیث شریف کو جانتا نہیں ہوں کہ حدیث شریف کیا چیز ہوتی ہے، یہ کیا چیز ہے حدیث شریف، قرآن ہے نا، پھر حدیث شریف کی کیا ضرورت؟ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی میرا امتی اس حال میں نہ ہوئے کہ وہ بے دھڑک، بے خوف، بے خطر ٹھاٹ سے حدیث شریف کا انکار کر دے، ایسا کوئی امتی مجھے نظر نہ آنے پاوے، میں نہ دیکھوں کسی امتی کو اس حال میں۔ اور وہ امتی کیا کہے؟ ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، جو قرآن میں ہوگا اس کی اتباع کریں گے اور جو قرآن میں نہیں ہوگا اس کی اتباع نہیں کریں گے، یعنی بنداس انکار حدیث کر دے وے کہ ایسا کوئی میرا امتی مجھے نظر نہ آنے پاوے۔ معلوم ہوا کہ انکار حدیث انسان کو ایمان تک سے خارج کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے کہ آدمی حدیث شریف کا انکار کرے گا تو بالآخر نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. جی
وبه قال حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن النبي بن قاسم بن محمد صلى الله عليه وسلم عن قاسم بن محمد عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم
من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
یہ روایت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی بات نکالے جو دین میں سے نہیں ہے تو وہ ناقابل قبول ہوگی. رد کے معنی مردود, ناقابل قبول ہوگی. جو آدمی ہمارے دین میں, امرینا کا معنی ہمارا دین, جو آدمی ہمارے دین میں ایسی بات نکالے جو دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے, ناقابل قبول ہے. احدث, اس کا سیدھا سادہ مفہوم ہے ایسی بات جس پر دلیل شرعی نہ ہو, کوئی شرعی دلیل نہ ہو ایسی بات. نمبر دو, نص نہ ہو اور شرعی قاعدہ اس پر منطبق بھی نہ ہوتا ہو. نص تو ہے ہی نہیں لیکن کسی شرعی قاعدے کے اوپر بھی انطباق ہوتا نہیں ہے, کوئی قاعدہ شرعیہ بھی اس پر منطبق ہوتا نہیں ہے. یہ ہیں احدث کے دو مطلب ذہن میں رکھنا. اب یہ جو حدیث ہے نا, حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شرعی تمام دلیلوں کا نصف بننے کی صلاحیت رکھتی ہے. یصلحو نصف ادلتی شرعی, شریعت کے جتنے دلائل ہیں اس میں آدھا درجہ رکھنے کی یہ حدیث شریف اپنے اندر طاقت رکھتی ہے. اور اس کو اصول اسلام میں سے بھی قرار دیا گیا ہے کہ یہ حدیث شریف اصول اسلام میں سے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہیں, اور حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدعت کے متعلق عظیم الشان اصل کا درجہ یہ حدیث شریف رکھتی ہے. اصل عظیم جڑ بدعت کے متعلق یہ حدیث شریف رکھتی ہے. اب دین کے اندر کوئی نئی بات کوئی آدمی ایجاد کرے اپنی رائے سے, ایسی بات ہو کہ جو قرآن میں بھی نہیں ہے, سنت رسول میں بھی نہیں ہے, اشارتن بھی نہیں ہے اور صراحتن بھی نہیں ہے, تو وہ بات مردود ہو جائے گی, ناقابل قبول ہوگی. مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو رد کر دے وے. جو بات قرآن میں نہیں, حدیث میں نہیں, اشارتن نہیں, صراحتن نہیں, تو اس بات کو رد کر دینا یہ مسلمان کے لیے واجبات میں سے ہیں, ضروری امور میں سے ہیں. نمبر دو, بعض حضرات کہتے ہیں کہ رد یہ صفت ہے من کی. کیا مطلب ہوگا کہ جو آدمی ایسی بات نئی کھڑی کرے وہ آدمی اپنی جگہ مردود ہے, وہ انسان ہی مردود ہے. کہ جو اس طرح کی بات شریعت کے اندر ایجاد کرے وہ آدمی مردود ہے, مطرود ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز کی دین کے اندر کوئی اصل نہ ہو ایسی چیز کو اگر کوئی آدمی ایجاد کرے گا تو مسلمان اس کی اتباع نہیں کریں گے بلکہ ایسی چیز کو مسلمان مل کر کے رد کر ڈالیں گے۔ اب یہاں چند امور حدیث کے متعلق سمجھنے چاہیے۔ پہلی چیز حدیث میں قید کیا ہے من احدث فی امرنا، اور دین کی چار بنیادی دلیلیں ہیں، پانچ، دو اور بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک قرآن مجید، نمبر دو حدیث پاک، نمبر تین اجماع امت، نمبر چار قیاس صحیح، نمبر پانچ خلفائے راشدین کا طریقہ، نمبر چھ عام سلف صالحین کا تعامل۔ یہ چھ چیزیں یہ آئے گی شرعی دلیل میں، فی امرنا ہذا میں، کہ بھئی دین کی بنیادی دلیلیں کیا، تو کہا یہ چھ چیزیں ہوگی۔ اب ان چھ چیزوں سے ہٹ کر کے اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر بات کرے گا تو اس آدمی کی بات کو رد کر دیا جائے گا۔ دوسری بات، دینی امور کے قبیل سے ہونا چاہیے، اسی لیے اگر کوئی چیز دینی امور کے قبیل سے نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، معقولات، مشروبات، ملبوسات، سواری کی چیزیں، ہوائی جہاز، ٹرین، موٹر سائیکل، یہ سب چیزیں۔ اب حضور کے زمانے میں برگر کہاں تھا، پیزا کہاں تھا حضور کے زمانے میں، پاؤں بھاجی بھی نہیں تھی، اور تم ٹھاٹ سے مزے لے کر کے فاسٹ فوڈ کھاتے ہو تو کوئی یوں کہے کہ تم بھی تو بدعتی ہو، تو ہم جواب میں کہیں گے کہ یہ دینینا میں شامل نہیں ہے، فی امرنا نہیں ہے، یہ دینی امور نہیں ہے، یہ سب دنیاوی امور ہے، اسی لیے اس میں ضرورت کے مطابق اگر زمانہ آگے بڑھے اور نئے نئے ایجادات ہو تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسری ایک اہم بات ذہن میں رکھو، اس حدیث نے یہ بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا یہ تمام چیز سے اولا ہے۔ حضور کی اتباع سے ہٹ کر کے امتی کوئی کام نہ کرے ورنہ وہ مردود ہو جائے گا۔ تمام چیز میں اصل اتباع نبوی ہے، اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ جب کبھی بھی ایک سنت چھوٹے گی تو اس کی جگہ بدعت لازماً آئے گی آئے گی، چاہے اس بدعت کو آپ کوئی بھی عنوان دیتے ہو، لیکن نئی چیز جب بھی ایجاد ہوگی من احدث، تو جہاں بھی نئی چیز آئے گی وہاں ایک سنت زندگی سے نکل جائے گی، یہ طے شدہ بات ہے، لازمی چیز ہے۔ اس لیے کہ بدعت کے اندر کبھی بھی کسی طرح کا حسن و جمال نہیں ہو سکتا۔ جو حسن، نورانیت، برکت سنت میں ہے وہ کبھی بھی بدعت کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ایک بات یاد رکھنا، ہمارے بہت سے مشائخین نے بدعت کی قسم کی ہے، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، بدعت کبیحہ، اس کو محققین نے پسند نہیں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بدعت کبھی حسن ہو ہی نہیں سکتی، بدعت بدعت ہے، بدعت کبھی حسن ہو ہی نہیں سکتی، بدعت ہر حال میں قبیح اور بری ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے محققین بدعت کی حسن اور قبیح والی تقسیم کو پسند کرتے نہیں ہیں۔ پھر چوتھی بات سمجھو، فی امرنا ہذا، اگر کوئی آدمی دین کے خاطر کوئی نئی چیز ایجاد کرے تو اس کی گنجائش ہے. فی امرنا ممنوع ہے لیکن لی دیننا جائز ہے, لی امرنا جائز ہے. تو حدیث شریف میں جو ممانعت آئی وہ آئی فی امرنا, دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز قائم کی. لیکن اگر لی امرنا ہو یعنی دین کے خاطر اگر کوئی چیز نئی ایجاد کی جاوے تو اس کی گنجائش ہوگی. اب یہ فی اور لام کے فرق کا مطلب کیا ہے وہ بھی سمجھو. اصول فقہ, اصول حدیث, یہ سب چیزیں ایجاد کی گئی لیکن یہ فی دینینا نہیں ہے, لی دینینا ہے. یہ دین کو سمجھ, یہ دین کے خاطر ایجاد کیا گیا. اسی لیے کہ اصول حدیث نے آ کر کے حدیث کی حفاظت کا کام کیا, اصول فقہ نے آ کر کے فقہ کو ترقی اور فروغ دینے کا کام کیا. تو حدیث شریف میں ممانعت ہے فی امرنا, لیکن اگر لی امرنا ہوگا تو اس کی اجازت اور گنجائش نکلے گی. پانچویں ایک اہم بات سمجھو, جو چیز دین سمجھنے کے وسائل اور آلات ہے وہ اس حدیث کی مراد نہیں ہے. دین سمجھنے کے لیے جو وسیلہ اور آلہ ہے وہ اگر احدث اور ایجاد کیے جائیں گے تو وہ اس حدیث شریف کا مصداق نہیں ہے. مثال کے طور پر صحو صرف ہے, نحو ہے, عربی ادب ہے, صرف نحو کے قواعد اور ضوابط ہے, یہ سب وسائل ہے دین کو سمجھنے کے واسطے, ذرائع ہے دین کو سمجھنے کے لیے, لہذا وہ احدث میں شامل نہیں ہے. تو جو چیز دین سمجھنے کے لیے ایجاد کی جائے, وسیلہ ہو دین کے سمجھنے کا, دین کے حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہو, وہ اس حدیث شریف کا مصداق نہیں بنے گا. چھٹی ایک بات سمجھو, فی امرنا کے لیے ایک ضابطے کی بات ذہن میں رکھو تو ساری بات آسان ہو جائے گی. دین نام ہے عوامین اور نواہی کے مجموعے کا. دین کا خلاصہ ہے کچھ احکام اور کچھ منہیات کا مجموعہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی نحو کی کتاب کے اندر کوئی حکم بیان کیا جاتا ہے, کسی صرف کی کتاب کے اندر کوئی منہیات کا بیان ہوتا ہے, کسی نحو اور صرف کی کتاب کے اندر کبھی آپ نے پڑھا کہ بھائی نماز پڑھو, نماز کا یہ مسئلہ ہے اور جو ہے یہ گناہ ہے, یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے. تو یہ فی امرنا میں جو ہے ہی نہیں, کیونکہ دین کس کو کہتے ہیں؟ جو عوامر اور نواہی کا مجموعہ ہو. اور جو لوگ صرف نہ ہو پڑھیں گے تو وہ اس نیت سے تھوڑی پڑھیں گے کہ اس کے اندر شریعت کا کوئی حکمہ یا کوئی نہیں ہم کو سیکھنے کو ملے گی, حاصل کرنے کو ملے گی, اس نیت سے کوئی پڑھتا نہیں ہے. اس لیے یوں کہا جائے گا کہ احداث فی الدین بدعت ہے لیکن احداث للدین یہ بدعت نہیں ہے. احداث فی الدین بدعت ہے لیکن احداث للدین یہ بدعت کے اندر شامل نہیں ہے. یہ باریک فرق جو ہے آدمی کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے. اس کے قریب قریب ایک ساتویں بات سمجھو, رسومات باطلہ. اب یہ جو رسومات باطلہ ہے وہ دو طرح کے ہیں. بعض رسومات ایسی ہے کہ لوگ اس کو دین سمجھ کے کرتے ہیں, وہ اس حدیث کا مصداق ہے اور وہ بدعت ہے اور وہ جائز نہیں ہے. جیسے کہ مرنے والے کے اوپر تیجا, چالیسواں یہ سب کرنا, لوگ اس کو دین سمجھ کے کرتے ہیں، یہ رسم باطل ہے اور کرنے والے اس کو دین سمجھ کے کرتے ہیں، اسی لیے یہ کام غلط ہو جائے گا۔ تو جتنی بھی رسومات باطلہ ہے اور لوگ اس کو دین سمجھ کر کے کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ درگاہوں پہ جا کے اگربتی جلائیں گے، چادر چڑھائیں گے، یا یہ کہ جو ہے منا نیاز کریں گے، یا یہ کہ فاتحہ خوانی کریں گے، وہ کیا سمجھتے؟ دین سمجھتے اس کو، اور دین سمجھ کے کرتے ہیں، اس لیے اس حدیث کا مصداق ہے اور وہ بدعت کے اندر شامل ہے۔ رسومات باطلہ کی ایک اور قسم ہے جس کو لوگ دین سمجھ کے کرتے نہیں ہیں، بلکہ ایسے ہی غلط کام کرتے ہیں، ہے غلط کام، غلط رسم، باطل رسم، لیکن کوئی بھی آدمی اس کو دین سمجھ کے کرتا نہیں ہے۔ جیسے دلہے کو گھوڑے پہ بٹھانا، عنقریب آپ کا وقت آئے گا تو دلہے کو گھوڑے کے اوپر بٹھانا، کوئی بھی آدمی اس کو ثواب سمجھ کے نہیں کرے گا، یقیناً یہ رسومات باطلہ میں سے ہے دلہے کو گھوڑے پر بٹھانا، لیکن کوئی اس کو دین اور ثواب سمجھ کے کرتا نہیں ہے، اسی لیے وہ اس حدیث شریف کا مصداق نہیں ہوگا، بدعت نہیں ہوگی، البتہ ایک نامناسب رسم باطل اس کو سمجھا جائے گا۔ تو من احدث فی امرنا ھذا، جو آدمی ہمارے اس دین کے اندر ایسی بات نکالے جو دین کے اندر نہیں ہے، تو وہ رد ہے، مردود ہے، اور جو ہے اس کو رد کر دیا جائے گا۔ گویا کہ چھوٹی سے چھوٹی سنت، بڑی سے بڑی اچھی معلوم ہونے والی بدعت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سنت سنت ہے، بڑی سے بڑی اچھی معلوم ہونے والی بدعت وہ چھوٹی سے چھوٹی سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جی دیکھو، حاشیے میں تو اتنی سخت بات لکھی ہے کہ میں بغیر حوالہ بولوں تو مولوی لوگ ٹوٹ پڑیں گے۔ دیکھو حاشیے میں کیا لکھا ہے، وہ معذالی کا قول علما، ہمارے مشائخین فرماتے ہیں اتباع سنت، اگرچہ وہ سنت چھوٹی سی اور معمولی ہو، جیسے کہ بائیں پیر سے بیت الخلاء میں داخل ہونا، یہ اس بدعت سے بہتر ہے جس کو لوگ بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ وَإِن كَانَ أَمْرًا فَخِيمًا، اگرچہ وہ بدعت حسنہ کوئی بہت بڑا کام کیوں نہ ہو، پھر کیا مثال دی، کبنا المدارسی، جیسے کہ مدارس کو بنانا، دیکھو حاشیے میں موجود ہے، جیسے کہ مدارس کو بنانا، یعنی بائیں پیر سے بیت الخلاء میں داخل ہونا، یہ سنت اتنی مضبوط سنت ہے کہ مدارس بنانے جیسی بدعت، جس کو تم بدعت حسنہ کہتے ہو، اس کے مقابلے میں یہ افضل ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ مدرسے میں آ کر کے بھی اتباع سنت آپ نہ کرو تو یہاں آنے کا فائدہ کیا ہے، کیا حاصل، کہ یہاں آنے کا مقصد ہے اصل دین سیکھنا، شریعت کا علم حاصل کرنا، اور یہاں آ کر آپ اتباع سنت نہ کرو اور یوں پڑھ بس کہ بھئی ہم تو سبق میں حاضری دیتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن مسنون طریقے سے نہ مسجد میں آنا نہ نکلنا، نہ مسنون طریقے سے کھانا، نہ مسنون طریقے سے سونا، تو پھر حاصل کیا؟ جی
قال حدثنا محمد بن رمحم رمحم بن مهاجي مصري قال انبانا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير ان عبد الله بن الزبير حدثه ان رجلا من الانصار خاصم الزبير رضي الله تعالى عنه
بعض نسخوں میں یہ ترتیب ہے، دھیان رکھنا ہے بھائی، یہ حدیث آگے پیچھے ہے بعض نسخوں میں، یہ مکتبۃ البشرا والے نسخے کے اندر یہ حدیث جو ابھی پڑھی جا رہی ہے وہ بعد میں ہے۔ جی
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسكن بها النخلة، فقال الأنصاري: صرح الماء ما يمر، فأبى عليه فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل.
سب شرع کے نسخوں میں ایسا ہی ہے، نمبر آگے پیچھے ہوئے ہیں. جی آگے پیچھے ہوئے ہیں. چلو.
ثم ارسل الماء الى جارك، فغضب الانصاري فقال: يا رسول الله، ان كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر. قال فقال الزبير: والله اني لا احسب هذه الايه نزلت
لا احسب
لا احسب هذه الايه نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
حضرت عروہ ابن زبیر نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم نے ان سے یہ بات بیان فرمائی: ان رجلا من الانصار، کہ ایک انصاری آدمی نے مخاصمت کی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے. اب اس میں پہلی بات یہ سمجھ لو کہ یہ انصاری آدمی ہے کون. تو ایک نام تو ان کے بارے میں منقول ہے، تغلبہ ابن حاطب. نمبر دو، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے ان کا نام نقل کیا ہے حاطب ابن ابی بلتعا، وہ خط والے سورہ ممتحنہ کے شان نزول میں جن کا نام مبارک آتا ہے وہ. یہ دو نام اس انصاری صحابی کے بارے میں روایتوں میں ملتے ہیں. اب ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ آدمی صحابی مسلمان ہے یا منافق ہے، یہ بھی ایک بڑا معرکۃ العرہ مسئلہ ہے اس روایت کے بارے میں. پہلا مسلک سمجھو، بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ رجلا من الانصار جو یہاں پر کہا گیا یہ منافق آدمی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان کے ساتھ انصاری ہونے کا لقب کیوں لگا اگر وہ منافق ہے تو. تو جو جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ نعوذ باللہ یہ منافق ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ خاندان کے اعتبار سے ان کو انصاری کہہ دیا گیا، چونکہ مدینہ کے جو خاندان ہیں انصار کے، اس میں سے ایک خاندان سے ان کا تعلق تھا، اس لیے ان کو انصاری کہہ دیا گیا، ورنہ نعوذ باللہ یہ آدمی منافق ہے. پھر بعض روایتوں میں ان کے نام کے ساتھ ان رجلا من الانصار والبدری، بدری ہونا بھی آیا ہے ان کے نام کے ساتھ. تو یہ جماعت جو یوں کہتی ہے کہ یہ منافق ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ غزوہ بدر میں حاضر تو ہوئے تھے لیکن مخلص نہیں تھے. تو ایک جماعت بہت شد و مد سے یہ کہتی ہے کہ یہ انصاری شخص جن کا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ جھگڑا ہوا، کچھ باس و مباحثہ ہوا، یہ نعوذ باللہ منافق آدمی ہے. پھر وہ لوگ دلیل کے طور پر کیا کہتے ہیں کہ دیکھو اس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی گستاخی کی. آگے ہے نا روایت میں کہ حضور نے جب فیصلہ فرمایا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو آپ نے اپنے رشتہ دار کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا آپ نے. گویا حضور کا فیصلہ برحق فیصلہ تھا لیکن اس کو اقربا پروری کے اوپر محمول کیا، لہذا جو جملے آگے روایت میں آ رہے ہیں ان جملوں کے پیش نظر ان کا یہ کہنا ہے کہ آدمی منافق ہے. جبکہ دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ رجل من الانصار یہ صحابی ہے منافق نہیں ہے. حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرکدہ نے الکوکب الدری میں اسی قول کو راجح قرار دیا ہے کہ یہ رجل من الانصار یہ مومن ہے انصاری صحابی ہے اور یہ مخلص مسلمان ہے. اور ظاہر بات ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے عرف میں جہاں بھی لفظ انصار آئے گا تو وہاں مخلص مومن ہی کے لیے یہ لفظ آئے گا, یعنی انصار یعنی مخلص حضور کے مدد کرنے والے, کسی منافق کے لیے عرفاً اس انصار کے لقب کو استعمال کیا گیا نہیں ہے. اور رہا یہ کہ بدری ہونے کا اعزاز, وہ تو اتنا بڑا ہے کہ جب باری تعالیٰ نے ان کو فرما دیا کہ اعملوا ما شئتم تو پھر ان لوگوں کے بارے میں یہ شک کرنا بدری کے بارے میں کہ نعوذ باللہ وہ منافق ہو, کسی حال کے اندر روا اور مناسب نہیں تھا. اسی لیے ان کو مخلص مسلمان ماننا یہی زیادہ راجح قول سمجھ کے اندر آتا ہے. تو ان کا حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ ایک مخاصمت ہو گئی, مباحثہ ہوا, اور مباحثہ کہاں ہوا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مباحثہ ہوا, حضور کے سامنے یہ معاملہ آیا تھا. اور معاملہ کائی کا تھا؟ فی شیراج الحرتی, مقام حرہ کی پانی کی ایک نالی کے بارے میں. یہاں ایک بات یاد رکھنا, مدینہ میں پانچ مقام حرہ تھے, اس لیے کہ حرہ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں کالے کنکر ہوئے, کالے پتھر ہوئے, اس کو حرہ کہا جاتا ہے. تو پانچ مقامات کا نام حرہ تھا مدینہ کے اندر, اور اس میں سے دو زیادہ مشہور تھے, ایک حرہ واقم اور دوسرا حرہ لیلہ. یہ دو حرہ زیادہ مشہور ہے, جہاں کہیں روایت میں لفظ حرہ آئے گا تو وہاں حرہ واقم یا حرہ لیلہ کو مراد لیا جائے گا. باقی پانچ مقام حرہ تھے, کالے پتھر والے مقامات مدینۃ المنورہ میں ایسے پانچ تھے. اب یہ جو فرمائے کہ شیراج الحرتی, کیا مراد؟ پانی کی نالی یعنی. تو کان بالمدینۃ وادیانی یسیلانی بماء المطر, مدینہ منورہ کے اندر پانی کے دو نالے تھے کہ بارش کا پانی عام متن اس کے ذریعے بہتا تھا. جیسے شہروں کے اندر ہوتی ہے نا ڈرینیج لائن, تو اس طریقے سے یہ مدینہ کے دو نالے تھے اور بارش کا پانی اس کے ذریعے سے بہا کرتا تھا. اب جھگڑا کب ہوتا ہے؟ کاشتکار لوگ اس کا پانی لینا چاہتے ہیں. ہر ایک کاشت والا کھیت کا مالک یہ چاہے گا کہ میں اپنے کھیت میں پہلے پانی لے لوں, ہر کھیت کا مالک یہ چاہتا ہے. اور یہ چیز کس کو یہ جھگڑا سمجھ میں آئے گا؟ جو واقعی نہر کے پاس جن کے کھیت ہوتے ہیں نا, ان کو یہ جھگڑا سمجھ میں آئے گا کہ نہر کے جب دن آتے ہیں تو پہلے میں اپنے کھیت میں پانی لوں پھر وہ اپنے کھیت میں لے وے. اس کے جھگڑے بھی ایک مستقل فتنے ہیں اور اس میں بڑی مارا ماریاں ہوا کرتی ہیں. تو وہ پانی کا جو نالا بارش کا چلتا تھا, اس کا پانی اپنے کھیت میں لے جانے کے لیے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو گیا. یہ انصاری صحابی اور یہ حضرت زبیر. التی یسقون بها النخل, جس کے ذریعے سے وہ اپنے نخلستان کھجور کی باڑی کو پانی پہنچاتے تھے. فقال الانصاری, اب حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا کھیت ذرا اس طرف تھا اور یہ انصاری کا دوسری طرف قریب قریب میں. تو یہ انصاری کیا کہہ رہے ہیں حضور کی حاضری میں حضرت زبیر کو؟ سر رجل ما یمرو، پانی کو تم چھوڑ دو، آنے دو کہ وہ میرے کھیت میں بھی گزرے. یعنی جب نالا بہتا ہو تو تمہیں جو ہے نا پانی کو چھوڑ دینے کا، میرے کھیت میں بھی آ جاوے، اس کو آ جا دینے دے، آ جانے دو میرے کھیت کے اندر بھی. فابا علیہ، حضرت زبیر نے انکار کیا، پہلے میرا کھیت اچھی طریقے سے سیراب ہو جائے گا، بعد میں میں پانی چھوڑوں گا اور تیرے کھیت میں پانی آئے گا. تو انصاری کی چاہت کیا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے کھیت کو پانی بعد میں ملتا رہے گا، وہ میرے کھیت کی طرف پانی آنے دےوے تاکہ میرا کھیت سیراب ہو جاوے. حضرت زبیر نے کہا نہیں بھائی نہیں، پہلے میرے کھیت اچھی طرح پانی سے بھر جاوے، اس کے بعد میں بھیجوں گا. فاختصما، اب دونوں کے درمیان میں جب جھگڑا ہو گیا تو کہا چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جا کر کے فیصلہ کرائیں گے. تو فاختصما، تو دونوں کے دونوں اپنا جھگڑا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. دونوں کی بات حضور نے بہت دھیان سے سنی، اور اس کے بعد حضور نے ایک مشورہ دیا مصالحتی انداز کا. کیا مصالحتی انداز کا مشورہ دیا حضور نے؟ اسقی یا زبیر، زبیر تم تمہارے کھیت کو تھوڑا بہت بھر لو، تمہاری باڑی کو بھی پانی وانی پلا لو. سمر سلیل ما الا جاری کا، پھر تمہارے پڑوسی یہ انصاری ان کے کھیت کی طرف پانی چھوڑ دو. زبیر ایسا ہم نہیں کہتے کہ تمہارے کھیت کے سارے درخت سوکھے پڑے ہو، پیاسے پڑے ہو اور ان کے کھیت میں تم پانی پہنچاؤ، ایسا میں نہیں کہتا. تم اپنے کھیت کے درختوں کو تھوڑا پانی پہلے پلا دو اور پھر چھوڑ دو کہ تمہارے پڑوسی کے کھیت میں جاوے. دیکھو پانی پلانے کی دو صورت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے بقدر ضرورت پانی مل گیا، اور دوسری طرح ہوتا ہے کہ پانی ملنے کے بعد مزید اتنا پانی بھر دیا جائے کہ گھٹنے تک ہو جائے، اور جو اس کی چاروں طرف جو مٹی کی پار بنی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی وہاں تک پانی چڑھ جاوے، وہ پورا فل چکار کر دینا. یہ دو شکل ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر پہلے تم اپنے کھیت کو تھوڑا بہت پانی پلا دو اور پھر اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو تاکہ وہ پانی پلا دے وے اپنے کھیت کو بھی. فغضب الانصاری، اب حضور نے اتنی اچھی مصالحتی تدبیر بتائی، لیکن وہ انصاری صحابی تو گرم ہو گئے، ایک دم گرم ہو گئے حضور کے باعث مصالحتی تدبیر کے اوپر. کہتے ہیں کہ شدت غضب سے غیر اختیاری طور پر ان کو غصہ آ گیا اور آگے والے کلمات انہوں نے بول ڈالے. شدت غضب سے وہ بے قابو ہو گئے اور غیر اختیاری طور پر آگے والے جملے انہوں نے بول ڈالے. کیا کہنے لگے؟ فقال یا رسول اللہ، وہ انصاری کہنے لگے اے اللہ کے رسول، یہ تمہاری پھوپھی کے بیٹے ہیں اس لیے تم یہ فیصلہ کر رہے ہو. حضرت صفیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، ان کے یہ بیٹے ہوتے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ. تو کہا حضور یہ تمہارے پھوپھی ذات بھائی ہیں، اسی لیے ان کے حق میں فیصلہ دے رہے ہو کہ پہلے وہ اپنے کھیت کو پلاوے پھر میرے کھیت کی طرف چھوڑے. بس یہ بے قابو ہو کر کے یہ جملہ انہوں نے بول ڈالا. بس جیسے یہ جملہ سننا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور رنگ والا ہو گیا، فتلون، یعنی نورانی چہرے کے اوپر غضب کے آثار نمایاں ہو گئے. چونکہ آپ کا رنگ مبارک سفیدی سرخی مائل، اب اس میں جو غصہ ہوگا تو غصے کی وجہ سے چہرے انور ایک دم لال ہو گیا اور غصے کے اثرات آپ کے نورانی چہرے کے اوپر نمایاں ہونے لگے. اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے زبیر, میرا ایک مصالحتی مشورہ اس کو پسند نہیں آیا نے, تو اب میں تم کو کہتا ہوں, اس کی پہلے تم اپنی باڑی کے کھجور کے درخت کو پانی پلاؤ. اول مرحلے میں ضروری مقدار میں پلا دیا, اس کے بعد پانی کو روک لو, پھر بھی پڑوسی کے لیے مت چھوڑو. اب اس کی اصلاح کرو, اس کے دماغ میں سے جو ہو وہ نکالو, اصلاح کرو ان کی. پانی روک لو, پھر بھی پانی مت چھوڑنا. حتی یرجیا الی جدری. جدر کس کو کہتے ہیں؟ نمبر ایک, کھیت کے اندر چاروں طرف مٹی کی جو دیوار بنائی جاتی ہے اس کو عربی میں جدر کہتے ہیں. ہمارے علاقے کی گجراتی میں اس کو سیڑوں کہتے ہیں, ہیڑا پر ہیڑے ہیڑے وہ, تو وہ عربی میں اس کو جدر کہا جاتا ہے. نمبر دو, جدر کا معنی آتا ہے درختوں کی جڑ, کھجور کے درختوں کی جڑ. نمبر تین, جدر کا معنی ہے ایڑیوں تک پانی آ جانا, ایڑیوں تک پانی آ جانا, یعنی زمین کے لیول سے چار پانچ انچ کے بقدر, زمینی لیول سے چار پانچ انچ اونچائی تک پانی کا آ جانا, اس کو بھی جدر سے تعبیر کیا جاتا ہے. نمبر چار, جدر کہتے ہیں, آپ نے درختوں کو دیکھا ہوگا, بڑے درختوں کو, جو لوگ اپنے کھیتوں کو منظم اور مرتب رکھتے ہیں وہ کیسے رکھتے ہیں؟ درخت کے ارد گرد ایک گول دائرہ بنائیں گے مٹی کا, گول دائرہ, اور اس میں کھودا ہوا ہوگا, اور اس کے اندر جو ہے وہ پانی بھرتے ہیں. ہر درخت کے ارد گرد وہ گول دائرہ, اور اس کے اندر وہ دائرہ جو ہوتا ہے مٹی کا ہوتا ہے اور زمین کی سطح سے تھوڑا اونچا ہوا کرتا ہے, اور اس میں وہ لوگ پانی فل بھر دیتے ہیں. اس سے وہ درخت جو ہے ترا ہرا بھرا, ترو تازہ, چکار پانی سے رہتا ہے, اس کو بھی جدر کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے زبیر, اپنے کھجور کے درخت کو پہلے پانی پلا دو, پھر پانی کو روک لو یہاں تک کہ پانی پہنچ جاوے جدر تک, یعنی کہ اپنے کھیت کو پورا چکار کر دو, پھول بھر دو, ہیڑے تک پانی بھرا جاوے, اور جو ہے پانی کی مقدار خوب زیادہ ہو جاوے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تدبیر بتلائی. حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, واللہ, خدا پاک کی قسم, میرا خیال یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ اس جیسے واقعے میں نازل ہوئی. کون سا واقع, کون سی آیت؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اگرچہ آپ نے اس کا شان نزول وہ پڑھا ہے, وہ حضرت عمر کا گردن اڑا دینے والا واقعہ, وہ ایک منافق اور جو ہے ایک یہودی کے درمیان میں زمین کے معاملے کے اندر جھگڑا ہوا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا, پھر بھی وہ فیصلہ حضرت عمر کے پاس لے گئے, وہ اس آیت کا شان نزول ہے. لیکن کیا کہا جائے گا کہ یہ آیت ایسی ایسی جگہوں پر استعمال کی جاتی ہے, مستعمل ہوتی ہے. یعنی آپ نے فوز الکبیر میں یہ بات پڑھی ہے کہ جو واقعہ شان نزول کے واقعے کے عین موافق ہوتا ہے, تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ یہ آیت اس واقعے میں بھی نازل ہوئی, اس میں بھی نازل ہوئی, اس میں بھی نازل ہوئی. یعنی جہاں متعدد شان نزول کی بحث لکھی گئی ہے وہاں ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ متعدد شان نزول کیسے ہو جاتے ہیں، کہ اصل آیت کا نزول تو ایک واقعے میں ہوا تھا لیکن اس طرح کا کوئی واقعہ اور بھی پیش آ گیا، تو راوی کیا کہتا ہے کہ یہ آیت اس واقعے میں، یہ آیت اس واقعے میں، یہ آیت اس واقعے میں. تو یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے نا کہ میرا خیال یہ ہے کہ آیت اس طرح کے واقعات کے متعلق نازل ہوئی، تو یہ بھی اسی قبیل سے ہیں کہ اصل واقعہ وہ منافق اور یہودی کا جو تھا اس کے قریب قریب ملا جھلا یہ واقعہ ہے. اس لیے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ یہ آیت کریمہ اس واقعے کے بارے میں نازل ہوئی. فلا وربک، ایسی بات نہیں بلکہ قسم ہے تمہارے رب کی، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے آپسی جھگڑوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بناوے، پھر حضور کے فیصلے کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر وہ ذرہ برابر بھی تنگی محسوس نہ کرے اور اپنے آپ کو پورا فرما بردار اس کے سامنے ظاہر کر دے وے. اسی وقت کھانا ہے، یہ نظام بدل گیا، اسی وقت نماز پڑھنے نہ کی ہے. ٹھیک ہے، تب تو جاؤ.